الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہی تذکرہ بیت رضوان کے اجر کا چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کا نام ہے. صحابہ کرام نے موت پر بیعت کر کے اپنی جانساری کا ثبوت دیا, جس کے نتیجے میں اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان سے ہمیشہ کے لیے راضی بھی ہوا, رضا الہی کی سند بھی مل گئی اور آسمانوں سے ان کے قلوب اثر پر سکون نازل فرمایا اور انہیں فتوحات کی بشارت بھی عطا فرمائی, جن کا سلسلہ حدیبیہ سے شروع ہو کر حدیبیہ کے بعد فوراً خیبر کی فتح ہوئی اور پھر وہاں سے شروع ہو کر روم و فارس کی سلطنتوں تک جا پہنچا اور معلوم دنیا کے کم و بیش تین حصے فتح ہو گئے اور اسلامی ریاست اسپانیہ تک, افریقہ تک, چائنا تک, برے صغیر تک جا پھیلی. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ, اللہ نے آپ لوگوں سے بے پناہ غنائم کا وعدہ فرمایا. فتوحات ہوں گی تو غنیمتیں بھی آئیں گی. تاخذونہا, جو آپ کو حاصل ہوں گی. فاجل لکم حاضر, سر دست تو یہ خوشخبری دے دی اور یہ بھی اس کا احسان تھا کہ وقف ایدی الناس عنکم, کہ حدیبیہ میں اہل مکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, صحابہ کرام کو کچھ بگاڑ نہ سکے. حالانکہ ان کے لیے تو یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار چل کر حدیبیہ میں پہنچ گئے, جبکہ اہل مکہ پوری تیاری میں تھے, ان کے ساتھ اہل طائف بھی تھے, بہت بڑا لشکر بن گیا تھا اور صحابہ کرام کے پاس صرف تلوار تھی, چونکہ جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے, اس کے علاوہ اور کوئی سامان جنگ, سامان حرب بھی نہیں تھا, معدود تعداد بھی تھی. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے کافروں کے ہاتھوں کو آپ سے روک دیا, وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے. بلکہ ہلکی سی جھڑپ بھی حدیبیہ میں ہوئی تھی, جس میں جو ایک ٹکڑی فوج کی اہل مکہ نے بھیجی تو صحابہ کرام نے اس پر حملہ کر دیا, جس میں وہ قید ہو گئے, انہیں پکڑ کر لے آئے, گرفتار کر لیا. تو فرمایا وہ آپ لوگوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے اور فی الحال اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ہمراہ واپس آنا پڑا, مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوئے اور نہ مکہ مکرمہ فتح ہوا, لیکن فرمایا فی الحال جو عطا کر دیا گیا یہی حکمت الہی تھی اور یہ بھی اس کا احسان تھا کہ وقف ایدی الناس عنکم, کفار کے ہاتھوں کو آپ سے روک دیا. اتنی تیاری کے باوجود وہ کچھ بگاڑ نہ سکے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, یہ ایک دلیل بن گئی اہل ایمان کے لیے قیامت تک کہ کامیابی اتباع رسالت پناہی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک قیامت تک کے لیے دلیل بن گئی کہ کامیابی کثرت فوج پر نہیں ہے، کثرت اسباب سے نہیں ہے. اسباب دنیا اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن نتیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا پر مرتب ہوگا، اسباب و وسائل پر مرتب نہیں ہوگا. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھے راستے یعنی ہدایت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا. سارے ہادی و مہدی تھے، سارے ہدایت پر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرخلوص غلام اور تابعدار اور جانثار تھے، تو ہدایت پر تو پہلے بھی تھے، لیکن ہدایت کے مراتب ایمان و یقین کے مراتب میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے مسلسل. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یا اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے یا اس میں تنزل ہوتا رہتا ہے، یہ ایک جگہ نہیں رہتا. اسی طرح مقامات تصوف و سلوک جو ہیں ان میں یا مسلسل ترقی ہوتی رہتی ہے یا پھر کمی واقع ہوتی ہے. اور علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر سالک ایک جگہ پہ رک جائے، اس کی ترقی نہ ہو، آگے نہ بڑھے، تو یہ بھی نقصان ہے. نیچے آنا تو نقصان ہے ہی ہے کہ جس مقام پر ہے یا جو یقین کامل حاصل ہے یا ایمان کی جو کیفیت ہے اس میں کمی آئی، یہ تو نقصان ہے. اگر اس میں زیادتی نہ ہو تو یہ بھی نقصان ہے. جیسے ایک تاجر 5 لاکھ روپیہ صرف کرتا ہے اور برسوں کی محنت کے بعد اسے 5 ہی لاکھ وصول ہو، تو یہ بھی نقصان ہے کہ اس کے ساتھ جو منافع آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. محنت بھی کی، وقت بھی لگایا، مصروف بھی رہا اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا، تو یہ بھی نقصان ہے. تو فرمایا کیفیت ایمان اگر ایک جگہ رک بھی جائے تو یہ بھی نقصان ہے. اس میں مسلسل یقین میں، اعتماد میں، ایمان میں ترقی ہونی چاہیے. اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اتباع رسالت پناہی میں خلوص بڑھتا رہے، جانثاری بڑھتی رہے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے، یعنی تمہیں مدارج ایمان و عمل میں ترقی کے درجات مزید نصیب فرمائے، مزید بلند کر دیا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوهَا، اگرچہ دوسری طرف آپ اہل مکہ پر قابو نہ پا سکے، مکہ مکرمہ فتح نہ ہوا، قد احاط اللہ ہوا، لیکن وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. وقان اللہ والا کل شعین قدیرہ، اللہ کریم ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہتا تو اس دن بھی فتح کرا دیتا، لیکن اس کی حکمتیں ہیں. دار دنیا کے لیے اللہ کریم نے اسباب بنائے ہیں، وہ سبب اختیار ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا سوچا کہ ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے، براہ راست ذات باری کیوں نہیں وہ کام، کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ اللہ نے یہ کر دیا، وہ کام براہ راست اللہ کریم خود کیوں نہیں کرتے، کوئی سبب پیدا کرتے ہیں پھر اس کے نتیجے میں وہ کام ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اس پہ بہت سوچا. استاد العلماء تھے، علماء دیوبند میں اس پائے کے متقدمین کے پائے کے لوگ تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے. فرماتے ہیں میں نے بہت سوچا، بالآخر مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ کریم کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ براہ راست اگر سامنے آ کر کام کرتی تو عرشہ جل جاتی تجلی، ذات باری کو کوئی چیز برداشت ہی نہ کر پاتی، کائنات چل ہی نہ سکتی. جس چیز کی طرف ذاتی طور پر اللہ کریم متوجہ ہوتے تو انوارات و تجلیات سے وہ سب کچھ جل جاتا، فنا ہو جاتا. لہذا اللہ کریم نے اسباب پیدا فرمائے، اسباب کے نتیجے میں نتائج مرتب ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کے دست قدرت میں ہے مکہ بھی، وہ قادر تھا، اسی دن فتح کرا دیتا وہ قادر تھا، لیکن اس کی حکمت تھی، اس نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ حضور واپس آئے تو فتوحات کا دروازہ کھل گیا، خیبر فتح ہو گیا، دنیا کے حکمرانوں کو، بڑے بڑے عظیم بادشاہوں کو بین الاقوامی طور پر اسلام کی دعوت دی گئی، حضور نے خطوط لکھے، بے شمار عرب قبائل، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ نے اسلام قبول کر لیا، کچھ جو اس بات پر بھی بہت سے عرب قبائل رکے ہوئے تھے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اپنی قوم سے ہے، اہل مکہ سے ہے، اگر اس پر غالب آ گئے تو پھر ہم بھی سوچیں گے، پھر تو ہم مانیں گے کہ نبی ہیں، غالب نہ آئے تو پھر دیکھیں گے. تو ان میں سے بھی کچھ تو رہ گئے جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، یا انہوں نے صلح، بہت سے قبائل نے کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے صلح کے معاہدے کر لیے، اور اسلام کی ترویج کے لیے مسلمانوں کو فرصت مل گئی، فراغت مل گئی. جہاں سلاطین عجم کو لکھا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دورے فرما کر مختلف قبائل کو بھی دعوت دی، کچھ نے اسلام قبول کر لیا، کچھ نے صلح کے معاہدے کر لیے. تو جس چیز پر، یعنی فتح مکہ اگرچہ آپ کو اس وقت اس سفر میں حاصل نہ ہوئی، لیکن وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، جب وہ چاہے گا آپ کو. اور دو سال بعد پھر مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اللہ کریم تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ اسی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر کام کو ایک خاص سبب کے نتیجے میں ظاہر فرماتا ہے، اس کے اپنے ایک خاص وقت پر ظاہر فرماتا ہے، اور اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے. ہماری زندگی میں روزمرہ بے شمار امور آتے ہیں جو ہماری پسند کے خلاف ہو جاتے ہیں. بعض اوقات صحت کی خرابی ہو جاتی ہے، کسی کاروبار میں وہ نفع نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، کچھ تعلقات میں لوگوں سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دوستیاں دشمنیاں بننے لگتی ہیں، دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، خطرات آ جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. اگر ہماری وفائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رہیں تو دنیا کی کوئی تبدیلی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کامیابی ہمارا مقدر ہے، کامیابی ہمارا حصہ ہے، وہ آج ہو، وہ چند بعد ہو، وہ کچھ عرصے میں ہو. لیکن اگر کسی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں ہے تو وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. دولت دنیا، مادی دولت پا سکتا ہے، اس کے پاس اقتدار آ سکتا ہے، اس کی شہرت ہو سکتی ہے، لیکن سکون قلب سے نا آشنا رہتا ہے. زندگی دنیا میں بھی اس طرح گزرتی ہے کہ جیسے وہ جہنم میں بسر کر رہا ہو. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اگر کفار آپ پر حملہ کر دیتے، اللہ نے انہیں جرات ہی نہیں دی، لیکن اگر وہ شیطان کے اکسانے پر، جس طرح بدر میں شیطان انسانی روپ میں، ایک قبائلی سردار تھا مکہ مکرمہ کے بعد، جس کے پاس بہت بڑا قبیلہ تھا اور اہل مکہ کی اس سے مخالفت تھی، اسرار التنزیل میں نام تو درج ہے، جو صاحب نقل فرمائے وہاں سے نام لکھ لیں، مجھے نام یاد نہیں رہتے. تو شیطان اس کی شکل میں مجسم ہو کر ایک لشکر لے کر اہل مکہ کے ساتھ شامل ہوا، تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو کر بدر جائیں گے، ہمیں خطرہ یہی ہوتا تھا. بدر نہیں، وہ تم مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، مدینہ منورہ پر حملے کے لیے نکلے تھے، اتفاقاً ملاقات بدر میں ہو گئی، حضور بھی تشریف لے گئے اور بدر میں ملاقات ہو گئی. بدر مکہ مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دور ہے اور مکہ مکرمہ کے راستے میں ہے. تو وہ انسانی شکل بنا کر ساتھ ایک لشکر لے کر شامل ہو گیا، بڑے خوش ہوئے اہل مکہ کہ خطرہ تو اسی سے تھا، تو یہ تو ہمارا دست و بازو بن گیا۔ وہ انہیں گھیر گھار کر بدر تک تو ساتھ آیا، لیکن جب حضور صفاراق فرمایا صحابہ کرام کو حضور نے اور ملائکہ کا نزول شروع ہوا آسمان سے تو وہ بھاگا۔ قرآن کریم نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اتنے بڑے معروف جنگجو بہادر ہو کر بھاگ رہے ہو، اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ کچھ دکھائی دے رہا ہے جو تم نے دکھائی نہیں دے رہا، تم بھگتو، مجھ میں تو ہمت نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ جو کائنات کا رب ہے اس سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی تو شیطان بھی ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، حالانکہ اللہ سے ڈرنا تو ولایت الہی ہے۔ تو ایک ڈرنا ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے تعلقات کے ٹوٹنے کا، وہ ڈر سبب بنتا ہے ولایت کا کہ اب میرا رب ہے، کریم ہے، میں مخلوق ہوں، اس کی عطا ہے، مجھ سے خفا نہ ہو جائے، میرا رشتہ منقطع نہ ہو جائے، اس سے ولایت مل۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے تکڑا ہے، مجھے مارے گا، یہ تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، اس سے تو دوستی نصیب نہیں ہوتی، اس سے تعلق تو نصیب نہیں ہوتا۔ تو شیطان کا ڈر وہ ڈر تھا کہ اللہ اللہ ہے، میں مخلوق ہوں، عذاب الہی ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، مجھے مار پڑے گی، بھاگ گیا۔ تو فرمایا اگر یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حملہ کر بھی دیتے آپ پر، لو قاتلکم الذین کفروا، اگر کفار آپ سے جنگ کر بھی چیتے، چھیڑ دیتے، لولو الادبار، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگنا پڑتا ہے، انہیں بری طرح شکست ہوتی، اور لا یجدون ولیم ولا نصیرا، کوئی انہیں نہ دوست ملتا نہ کوئی مددگار، کوئی ان کا نہ معاون ہوتا نہ ان کی کوئی مدد کو آتا، اور یہ بے آبرو ہو کر شکست کھا کر بھاگتے، اور اسی دن مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ ایسا قانون ہے اللہ کا جو شروع سے اسی طرح آ رہا ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا مقام و مرتبہ یہی تھا کہ جو لوگ ان سے وفا کرتے تھے وہ کامیاب و کامران رہتے تھے، اور جو اپنے نبی سے وفا نہیں کرتا، ناکامی، ذلت، پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی۔ ہمارا آج کا سوال بھی بحثیت امت مسلمہ یہی ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں مسلمان ہیں، مار مسلمانوں کو بھی پڑ رہی ہے۔ وہ شکوہ میں علامہ مرحوم نے بھی کہا ہے نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ جہاں کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، برما میں مارے جاتے ہیں تو مسلمان، فلسطین میں مارے جاتے ہیں تو مسلمان، مڈل ایسٹ میں شام عراق مارے جاتے ہیں مسلمان، یمن میں مارے جا رہے ہیں مسلمان، جہاں دیکھو مسلمان ہی قتل ہو رہے ہیں، جہاں مصیبت آتی ہے مسلمانوں پہ ٹوٹتی ہے تو اس کا علاج ہے، مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں؟ مسلمان من حیث القوم غیر مسلموں کے پیروکار بن گئے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن چاہتے ہیں حلیہ جو ہے نا وہ نصارہ جیسا ہونا چاہیے، اتوار و اقدار جو ہیں وہ ان جیسی ہونی چاہیے، امور سلطنت، مالی اور معاشی مسائل، بینکنگ سسٹم، یہ سارا کافروں کا ہونا چاہیے۔ بھائی آپ کا معاشی نظام بھی کافروں کا ہے، آپ کا عدالتی نظام وہ ہے جو انگریز نے بنایا، جو غلامانہ نظام ہے، کالونیل سسٹم ہے، آپ کا سیاسی نظام غیر اسلامی ہے، آپ کا عدالتی نظام غیر اسلامی ہے، آپ کا معاشی نظام غیر اسلامی ہے، آپ کے حلیے غیر اسلامی ہیں، آپ کے لباس غیر اسلامی ہیں، آپ کی معاشرت غیر اسلامی ہے، تو نتائج اسلام کے مرتب ہوں گے۔ فرمایا یہ تو قانون الہی ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی سے وفا کی وہ ہمیشہ کامیاب رہی. سنت اللہ التی قد خلت من قبل, یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو پہلے سے آ رہا ہے. جہاں تک آپ کی ذات والا صفات کا تعلق ہے تو پھر آپ تو امام الانبیاء ہیں, یہاں تو یہ قانون اور شدت سے جاری ہے. تو آج بھی اگر ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت امت ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آج بھی ایک ہی راستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج بھی ہم اپنے آپ کو, اپنے نظام کو, اپنے انداز حکمرانی کو, اپنی معیشت کو, اپنی عدالت کو, اپنی سیاست کو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ لے آئیں تو آج بھی کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہے. اور یہ تو اللہ کریم کا قاعدہ ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور آپ اللہ کے قوانین کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. اس کے قوانین ٹھوس ہیں, وہ مالک ہے, وہ قادر ہے, جو ضابطے اس نے بنا دیے انہیں کوئی بدل نہیں سکتا, کوئی توڑ نہیں سکتا, اس کے خلاف کچھ واقعہ نہیں ہو سکتا. وہو الذی کف ایدیہم عنکم وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ, وہی قادر و کریم ہے. اس نے نہ صرف کفار کے ہاتھ کو آپ سے روکا, مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں ہونے دیا, بلکہ آپ کے ہاتھوں کو بھی کفار کے خون سے رنگین نہیں ہونے دیا. اس نے حدیبیہ میں جنگ نہیں ہونے دی, یہ اس کی قدرت کاملہ تھی. من بعد ان اظفرکم علیہم, اس کے بعد کہ آپ لوگوں کو اللہ نے ان پر قابو دے دیا تھا, فتح دے دی تھی, آپ نے معاہدہ کر کے فتح پائی. حالانکہ بظاہر صحابہ کرام بڑے اس سے پریشان تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, ہم آپ کے غلام مسلمان ہیں. فرمایا تم لوگ مسلمان ہو, پھر ہم دب کر سلو کر رہے ہیں. فرمایا یہ دب کر نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, ہم اس لیے کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا, اللہ نے اسے فتح مبین, روشن فتح, بہت بڑی فتح. تو اسباب دنیا میں وہ سبب بن گیا, تبلیغ اسلام کے لیے بھی وقت مل گیا مسلمانوں کو, خیبر فتح ہو گیا, وہاں سے بے شمار جنگی سامان بھی حاصل ہوا, مال و دولت بھی فراخی آ گئی, زمینیں اور وہاں کی ساری جائیدادیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں, وہاں کی آمدن مستقل شروع ہو گئی, ریاست اسلامی باقاعدہ دوسری حکومتوں کو بطور ریاست ماننا پڑ گئی. حدیبیہ سے پہلے بھی مدینہ منورہ میں حضور کے قدم رنجہ فرمانے کے بعد اگرچہ صورت ریاست کی بن گئی تھی, لیکن حدیبیہ کے بعد تو بین الاقوامی طور پر مختلف بادشاہوں کو بھی حضور کے خطوط گئے, اور ریاست مدینہ باقی ریاستوں میں بطور ریاست کے پہچانی جانے لگی اور جانی جانے لگی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اللہ کریم تمہارے کردار کو خود ملاحظہ فرما رہا ہے. انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو میں سوچتا ہوں, جو میں بولتا ہوں, جو میں کرتا ہوں, یہ ضروری نہیں کہ اللہ کو فرشتے ہی بتاتے ہیں یا فرشتہ لکھنے والا ساتھ ہے تو پتہ چلتا ہے. اللہ ذاتی طور پر ہر شے کو, ہر سوچ, ہر فکر, ہر قدم کو جانتے ہیں, دیکھ رہے ہیں. انہیں شکست کیوں ہوتی ہے؟ کفار کا لشکر زیادہ تھا, سامان حرب ان کے پاس مکمل تھا, پوری تیاری سے آئے تھے, عددی کثرت بھی تھی, وسائل بھی تھے, پھر ان کا گھر تھا. مسلمان مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل چل کر گئے تھے, وہ ان کا گھر تھا, مکہ مکرمہ کے باہر بیٹھے تھے. فرمایا ان کی شکست کے اسباب یہ تھے, ہم الذین کفروا, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کافر تھے. شکست کے لیے یہی سبب کافی ہے کہ وہ اللہ کے دشمن تھے, اللہ کے دین کے دشمن تھے, اللہ کے نبی کے دشمن تھے, وہ ایمان سے خالی تھے, وہ کافر تھے. دوسرا سبب یہ ہے وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر آنے سے روک رہے تھے، یہ بھی ان کی شکست کا ایک سبب تھا. کوئی مسلمان جنگ کے لیے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے تشریف نہیں لے گئے تھے. حرم مکہ تو تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ سے کھلا تھا، عربوں کے دوست بھی وہاں آتے تھے، اہل مکہ کے دشمن بھی حرم میں تو آتے تھے، کوئی نہیں روکتا تھا، حرم تو سب کے لیے تھا. لیکن اللہ کے بندوں کو انہوں نے، تو گویا کسی بھی اللہ کے بندے کو نیکی سے روکنے کا سبب بننا، دین کی تبلیغ کو روکنا، دین پر عمل کو روکنے کا سبب بننا، عند اللہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے برابر ہے. والہدیہ معقوفاً یبلغ محلہ، اور پھر وہ قربانیاں، قربانی کے وہ جانور جو اللہ کے لیے مختص کر دیے گئے تھے، ان کو روکا گیا، وہ اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر جو قربانی کا مقام تھا وہاں نہ پہنچ سکے، اور حدیبیہ میں قربانی کی گئی. تو یہ جو اسباب تھے یہ ان کی شکست کے لیے کافی تھے. یعنی کسی کا کافر ہونا اللہ کے دین پر عمل کو اور دینداروں کو دین پر عمل کرنے سے روکنا، عبادات میں حائل ہونا، فرمایا یہ شکست کے لیے یہ اسباب کافی ہیں. اس لیے انہیں یقیناً اگر لڑتے بھی تو انہیں بھاگنا پڑتا، شکست ہوتی. ولولا رجال مؤمنون من نساء مؤمنات لم تعلموها ان تطؤوهم وتصيبكم منهم مورة بغیر علم. اور ایک سبب اور بھی تھا کہ مکہ مکرمہ میں اور اہل مکہ کے قابو میں وہ لوگ بھی تھے، غریب مسلمان مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو جانتا تھا. ایسے بھی تھے جن کا علم مسلمانوں کو بھی نہیں تھا، جو ایمان لائے حضور کی ہجرت کے بعد لائے، پہلے لائے، غریب تھے، مسکین تھے، وہ ہجرت کے قابل بھی نہیں تھے. اہل مکہ نے انہیں ہجرت بھی نہیں کرنے دی، اس لیے بھی اللہ نے انہیں عذاب سے بچایا. یعنی نیک لوگوں کے ساتھ اتفاقاً بھی اگر رفاقت نصیب ہو جائے تو عمومی عذاب سے بچانے کا سبب بن جاتی. فرمایا ایسے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے وہاں تھے جنہیں جانتا کوئی نہیں تھا اللہ کے سوا، تو اللہ نے انہیں شکست سے بچا لیا، جنگ ہونے ہی نہیں دی کہ مبادہ شہر فتح ہو، اس میں جنگ ہو، ان مسلمانوں کو کوئی گزند پہنچے، ان کے کوئی لوگ شہید ہو جائیں لا علمی میں، بعد میں مسلمانوں کو بھی افسوس ہو، پتہ چلے گی یہ تو مسلمان مارے گئے. تو اللہ کریم نے جنگ کو ہونے نہیں دیا، آپ لوگوں کو بچا لیا. تو یہاں سے علماء یہ اخذ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کا ساتھ اگر اتفاقاً بھی ہو جائے، اہل مکہ مسلمان بھی نہیں تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، مشرک تھے، مسلمانوں کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ غریب مسلمان ہے، ورنہ اس کا جینا دو بھر کر دیتے. اس کے باوجود ان کے پڑوس نے انہیں عذاب الہی سے بچایا. تو اگر کوئی کافر بھی ہو، اتفاقاً نیکوں کے ساتھ اس کا ساتھ آ جائے تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے. جو عمداً ارادتاً کسی نیک ہستی کا دامن تھام لے، اس پر کیا رحمتیں ہوتی ہوں گی، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔